الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله عز وجل ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء حالف إلى وجهه له الحق وإليه ترجعون. وقال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. محترمات، ان شاء اللہ آج کی نشست میں شرک کی ایک قسم، شرک فتوا، ان شاء اللہ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جو کوئی کرنی ہے. شرک کے حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عقیدے کے اعتبار سے یہ شرک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے بغیر توبہ کے. سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں ارشاد ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہیں ہے اس چیز کو کہ کوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک ٹھہرائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، ہاں اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو وہ جس کو چاہے گا بخشنے پر قادر ہے. لہٰذا یہ کہ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو شرک ہے یہ ایسا گھناؤنا جرم ہے اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی اعتبار سے شریک کر دینا، یہ ایسا شدید جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے بغیر توبہ کے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. شرک کی موٹی موٹی قسمیں ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں. ایک شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی کسی مخلوق کو اس کے برابر کر دینا یا اس کی ذات میں جو ہے وہ شریک کر دینا، یہ اصل میں ہے شرک فی الذات. کہ جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کیا اللہ کی ذات میں اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اسی طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام کو جیوز نے، یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اسی طرح سے مشرکین مکہ مختلف بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر یہ کہتے تھے کہ ہا اولائے صفاؤنا عند اللہ، کہ یہ جو ہمارے بت ہیں اصل میں یہ سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ ہماری سفارش کریں گے، ہمارے جو بھی کالے اور گورکھ دندے ہیں ان پر جو وہ پردہ ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور ہمیں ہماری پکڑ نہیں ہوگی. یہ اصل میں وہ عقیدے کے اعتبار سے گھناؤنا جرم ہے کہ جس کو شرک جو ہے وہ قرار دیا گیا اور اس کی معافی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائے کہ وہ نہیں ہے بغیر توبہ کے. اسی اعتبار سے ایک شرک ہے شرک سے دعا، یعنی شرک کہتے ہیں اصل میں شرک یا مشرک اسے نہیں کہتے کہ جو کہ اللہ کا انکار کرے اللہ کو مانے، بلکہ مشرک اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ مختلف اس کی ہستیوں کو شریک کر لے، ساتھ کر لے، کسی بھی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دے، تو یہ اصل میں مشرک کہلاتا ہے یا شرک کہلاتا ہے. بالکل اسی طرح ایک ہے شرک کی دعا، طرح سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا نماز کے لیے کہ من صلی یرائے فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. من صام یرائے فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. من تصدق یرائے فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے جو ہے وہ شرک کیا. لہٰذا یہ کہ اب یہ کون سے شرک ہیں؟ دیکھیں، ایک نماز بندہ پڑھ رہا ہے اور اگر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ برابر میں اس کا کوئی ریلیٹو ہے یا دوست ہے کہ جو کہ آگے کھڑا ہو گیا، اب وہ اپنی نماز کو لمبا کر دے اس کی وجہ سے. سجدہ مثال کے طور پر وہ نارملی 2 سیکنڈ کا کرتا ہے ایک، تو اب دوست کے آنے کی وجہ سے وہ 4 سیکنڈ کا اس نے کر دیا. لہٰذا وہ 2 سیکنڈ تو کس کے تھے؟ اللہ کے تھے. اور وہ مزید جو اس نے 2 سیکنڈ بڑھائے ہیں وہ کس کے لیے؟ اس نے شریک کر لیا اپنے دوست کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ بھی اصل میں کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نماز میں کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا، اس نے دکھاوے کی نماز پڑھی. اسی طرح سے روزہ ہے اور اسی طرح سے صدقہ کا معاملہ ہے. بالکل اسی طرح سے شرک بھی دعا ہے. دعا کس سے کرنی چاہیے؟ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پکارنا کسے چاہیے؟ اللہ کو. اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے، بہت ہی حقیر ہے، تو وہ بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. لہٰذا یہ کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور ہستیوں کو پکارا جانے لگے، کسی اور ہستیوں سے مدد طلب کی جانے لگے، تو یہ بھی اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں شرک سے دعا ہو جائے گی. دعا میں اللہ کی کسی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کر دینا. انشاءاللہ اسی پر جو ہے وہ گفتگو ہوگی آج. قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے. میں نے شروع میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت ہے کہ جو کہ کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے. فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں، سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بے شک آپ بتائیے کہ میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا، اور میں قبول کرتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، میں لبے کہتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اب یہ ہے اصل میں کہ ایک ٹکڑا کے جو کہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ جب بھی میرا بندہ، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے، میری طرف رجوع کرتا ہے، مجھ سے کوئی مدد طلب کرتا ہے، تو میں ہی ہوں کہ جو کہ ہر پکارنے والے کی پکار پر لبے کہتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اب ڈیمانڈ ہے کہ جو کہ مجھ سے اور آپ سے کی جا رہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات سنتا ہے، تو لہٰذا اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ ون وے نہیں ہے بلکہ ٹو وے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہے کہ جو کہ ہماری کب سنتا ہے؟ کہ جب ہم اس کو جو ہے وہ پکاریں، ہم اس کی مدد کریں. اِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ، جس طرح سے الفاظ آتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو لہٰذا یہ کہ بالکل اسی طرح سے اب آگے فرمایا جا رہا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں چاہیے کہ میری بات مانے. یعنی یہ کہ جب وہ مجھے پکارتے ہیں، میں ان کی ہر پکار کا جواب دے رہا ہوں، تو اب انہیں بھی تو چاہیے میرے بندوں کو کہ میری بات مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ ہی پر یقین رکھیں. اور فرمایا آگے کہ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، ہدایت پا سکیں. یعنی یہ کہ پکارے، مجھے ہی پکارے، میں بہت قریب ہوں ان سے. اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ، ہم اتنے اپنے آپ سے قریب نہیں کہ جتنا اللہ ہم سے قریب ہے. لہٰذا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے، اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، تو اس کی بھی 2 ڈیمانڈ ہیں ہم سے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں چاہیے کہ میری بات مانے. اور وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھے پر یقین رکھیں. اب یہ جو وَلْيُؤْمِنُوا بِي ہے، یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں کہ وہ مجھے پر ایمان، میں مجھے پر یقین رکھیں، اس سے مراد یہ ہے کہ صرف اللہ کے بارے میں یقین ہو ایک بندہ مومن کو کہ وہ ہماری پکار کو جو ہے وہ سنتا ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین ہو، اور وہ یہ ہر دعا کو قبول کرنے والا ہے، اور یہ کہ اس دعا کو قبول کرنے پر جو ہے وہ قادر. اور یہ قرآن حکیم میں 10 بار ہے تقریباً کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اللہ ہی ہے کہ جو کہ تمہاری بات جو وہ سنتا ہے. اور جس طرح سے ارشاد باری تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 39 میں، بلکہ 36 میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الیس اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر ایک بندے کے ساتھ ہو جائے تو پھر یہ کہ پوری دنیا بھی اگر اس کے ساتھ ہو مدد کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ ساتھ نہ ہو تو پھر بیکار ہے. اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کی اصل چیز ہے. جس طرح سے شاعر نے بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ جو کہ کہیں کہ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے، یعنی یہ کہ اگر ساری خدائی ساری جو بھی انسانیت ہے وہ میرے مخالف ہو جائے لیکن اگر اللہ کی تائید اور نصرت میرے شامل حال ہے تو پھر یہ کہ مجھے کوئی خوف نہیں. لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں چیز ہے کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ کا اصل مطلب یہ ہے کہ اصل جو یقین ہو ہمارا کہ وہی اللہ ہے کہ جو کہ ہماری پکار کو سنتا ہے اور وہی اللہ ہے کہ جو کہ ہماری پکار کو قبول کرنے پر کیا ہے قادر ہے. اچھا قرآن حکیم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پھر یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر کھلی آنکھوں کے ساتھ اور یہ کہ بغیر کسی جو ہے وہ تعصب کے قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے تو جتنے بھی یہ صفات باطلہ کے عقائد ہیں کہ جو کہ آج ہمارے ہاں پروان چڑھ نکلے ہیں کہ بھئی فلاں اولیاء اللہ کے مزاروں پر جا کے جو ہے وہ چادر چڑھائی جائیں اور یہ کہ انہی سے جو ہے وہ مدد طلب کی جائے تو پھر مرادیں جو ہے وہ پوری ہوں گی، یا یہ کہ فلاں پیر کی مریدی میں آ جایا جائے تو پھر یہ کہ وہ ساری نمازیں ہماری جو ہے وہ بخشوا لے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو جتنے بھی یہ باطل عقائد ہیں یا صفات باطلہ کے عقائد ہیں کہ بھئی یہ ہم چادریں چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں فلاں ہستیوں کی، تو پھر یہ کہ یہ اصل میں ہمارے روز قیامت جو ہے ہماری شفاعت کرا لیں. قرآن حکیم اگر کھلی آنکھوں سے پڑھا جائے تو پھر یہ جتنے بھی صفات باطلہ کے عقائد ہیں کہ جو کہ انسان کے اندر ہوتے وہ بالکل جو ہے وہ صاف ہو جائے. اب دیکھیے چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قرآن حکیم میں پہلی بات تو ہم نے سمجھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں سب سے زیادہ قریب ہوں تمہارے، اور یہ کہ میری ہی بات مانو اور مجھے پر یقین رکھو کہ اصل دعا قبول کرنے والا میں ہوں. اب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر منع فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے تمہیں دعا نہیں کرنی. آج تو ہم بڑی جا کے جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جس طرح سے ہندو کہتے ہیں کہ آج ہم پر طنز کرتے ہیں کہ بھائی تم میں اور ہم میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہا، ہمارے بت ہیں کہ جو کہ کھڑے ہوئے ہیں اور تمہارے بت ہیں کہ جو کہ لیٹے ہوئے ہیں قبروں میں، تم بھی وہی کام کرتے ہو کہ جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے. تو بہرحال یہ کہ اب اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 106 ہے، فرمایا کہ بلا تدعو من دون اللہ، اور نہ تم پکارو ہستیوں کو اللہ کے سوا، وہ ہستیاں کہ مالا ینفعک ولا یضرک، کہ جو نہ تمہیں نفع دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے. یعنی یہ کہ وہ ہستیاں ذرا غور تو کرو کہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو اپنے نفع نقصان پر جو وہ قادر نہیں ہے، تمہیں کیا نفع اور نقصان جو وہ دے سکیں گے. اسی طرح سے سورہ قصص کی آیت نمبر 88 ہے کہ جس میں فرمایا کہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور دیکھو تم نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو. معبود صرف کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. لا الہ الا ہو، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اسی کے، یعنی صرف معبود وہی اللہ ہے. کلو شئن حالک الا وجہہ، اور ہر شے وہ ہلاک ہونے والی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، الا وجہہ سوائے اس کے رخ انور کے، یعنی یہ کہ اس کی ذات کے. وہ اللہ ہے، کلو من علیہ فان، ہر شے ہے کہ جو کہ فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی وہ ذات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. لہ الحکم، اور اسی کا اختیار ہے، وہی حاکم ہے. یعنی دنیا میں انسان کو جو تھوڑا سا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ یہ نہ سمجھ لے اس اختیار کو حاصل کر کے کہ وہ حاکم ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ کہ وہ تھوڑا سا اختیار بھی اس سے تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی کس کے تابع کر دے، اللہ کے احکامات کے تابع کر دے. اس تھوڑے سے اختیار کو وہ استعمال کرے اللہ کے جو بھی گائیڈ لائنز ہیں کہ جو کہ اس نے دی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کے مطابق. لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ہے کہ باقی رہنے والی ذات ہوئی اللہ کی ہے، باقی سب جتنی بھی ہستیاں ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ سب جو ہے وہ ہلاک ہونے والی ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور دیکھو تمہیں اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹنا ہے. یعنی اصل جو بادشاہی روز قیامت ہوگی، جس طرح سے پوچھا گیا قرآن حکیم میں یہ ذکر آتا ہے کہ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، کہ اس دن روز قیامت بادشاہت کس کی ہوگی، حاکمیت کس کی ہوگی، کس کی چلے گی؟ تو فرمایا گیا للہ الواحد القہار، یعنی وہ اللہ کی جو کہ واحد بھی ہے، یکتا ہے ہر لحاظ سے، اور قہار بھی ہے، چھانے والا بھی ہے، زبردست بھی ہے. لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ہے منع فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا نہیں. اسی طرح سے سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں یہ آیت ہے کہ جو کہ مساجد میں بھی جو ہے وہ لکھی بھی ہوتی ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, اور بے شک یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کے گھر, یہ کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے لیے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, تو بس یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایک ہستی کو بھی مت پکارا. یعنی یہ کہ ویسے بھی نارملی بھی مسجدوں کے علاوہ بھی ہمیں یہ جو بھی شرک ہے, شرک فی دعا کے جس کو آج ہم سمجھ رہے ہیں, کسی کو نہیں پکارنا سوائے اللہ کے, اللہ سے مدد چاہنی, اور خاص طور پر اللہ کے گھر میں بھی یہ کیفیت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. جس طرح سے بدقسمتی کے ساتھ آج ہمارے ہاں یہ کیفیت ہے کہ مساجد کے جس میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہوتی تھی جمعے کے دن خاص طور پر کہ وہ یقرأ القرآن, قرآن کو جو ہے وہ پڑھتے تھے, قرآن سے جو ہے وہ تذکیر کرتے تھے. لیکن یہ کہ آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کیفیت یہ ہے کہ مساجد میں بھی ممبر پر بیٹھ کے بھی تمام ہستیوں کا ذکر تو ہو جائے گا, ان کے قصے جھوٹے سچے سب بیان ہو جائیں گے, لیکن ذکر نہیں ہوگا تو اللہ کا نہیں ہوگا, اللہ کے رسول کا نہیں ہوگا. لہٰذا یہ کہ ایسے ایسے قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ جس کو سن کر ان ہستیوں کو پوجا تو جا سکتا ہے, ان کی اتباع جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. لہٰذا یہ کہ یہ کیفیت ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مساجد میں بھی اللہ کے سوا کسی اور کو جو ہے وہ پکارا نہ جائے. تو یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جس میں منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جن ہستیوں کو پکارا جاتا ہے, انسان جن ہستیوں کو اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں اللہ کی مخلوق میں سے, تو لہٰذا یہ کہ روز قیامت وہ پکارنے والوں کی یعنی دعاؤں سے جو ہے بالکل غافل ہوں گے, بلکہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بالکل غافل ہیں کہ کوئی لوگ ہیں کہ جو کہ ان کو جو ہے وہ پکار رہے ہیں. آج تو ہم جو ہے وہ کس طرح سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں قبروں پر, اور یہ کہ مانگ رہے ہوتے ہیں ان سے, سجدے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بالکل جن کو شریک کیا جا رہا ہے, پکارا جا رہا ہے, وہ غافل ہیں ان سے, ان کی دعاؤں سے. یہ سورہ رات کی آیت نمبر 14 ہے کہ جس میں پہلی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ لہو دعوت الحق, کہ اسی کو پکارنا جو ہے وہ حق ہے, یعنی اللہ ہی کو جو ہے وہ پکارنا وہ حق ہے, اسی کو پکارا جائے. والذین یدعون من دونہ, اور وہ لوگ کہ جن کو کہ جنہیں دوسروں کو جو ہے وہ پکارتے ہیں, وہ لوگ کہ جو دوسروں کو پکارتے ہیں, من دونہ یعنی اس کے سوا, اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو کہ جو کہ اللہ کی مخلوق ہیں ان کو پکارتے ہیں, لا یستجیبون لہم بشیء, تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ ان کے کسی کام پر نہیں پہنچتے. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ کسی قدر جو ہے وہ لائق نہیں ہے کہ وہ ان کا کوئی کام جو ہے وہ کر سکیں, ان کی مرادوں کو جو ہے وہ پورا کر سکیں. اب ایک مثال ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ آگے دے رہے ہیں کہ اِلَّا كَبَاسِتِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ, مگر جیسے کہ کوئی شخص ہے کہ جو کہ اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف جو ہے وہ پھیلائے ہوئے, کس طرح سے؟ یعنی پانی ہے, اس کی طرف دونوں ہاتھ ہیں کہ جو کہ پھیلائے ہوئے ہیں, لِيَبْلُغَ فَاهُ, کہ تاکہ وہ پانی خود بخود جو ہے وہ چلتا ہوا اس کے منہ تک جو ہے وہ پہنچ جائے, اور یہ کہ وہ اس کی پیاس کو جو ہے وہ بجھا دے. وما ہوا ببالغی, اور حالانکہ وہ پانی خود چلتا ہوا اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی شرک کی بات آ رہی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہستیاں کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری جو بھی مرادیں ہیں اس کو کچھ بھی جو ہے وہ پورا کرنے والے نہیں. اور پھر مثال بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کی کہ جو کہ پانی کی طرف جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے اور چاہ یہ رہا ہے کہ وہ خود بخود چل کے جو ہے وہ اس کے منہ پر آ جائے, حالانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے کہ جب تک کہ اس کے اندر تڑپ نہ ہو اور وہاں تک جو ہے وہ نہ جائے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے یہ شخص کی مراد جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی کہ پانی اس کے منہ تک آ جائے, بالکل اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو کہ ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں کہ جو کہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, تو ان کی مرادیں بھی جو ہے وہ ہرگز کسی طرح سے پورے ہونے والے نہیں ہیں, وہ غلط فہمی کا جو ہے وہ شکار. اسی طرح سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 اور 6, اس میں بھی دیکھیے اس شرک کی جو بھی مذمت ہے, اور خاص طور پر جن کو پوجا جا رہا ہے, جن کو پکارا جا رہا ہے, وہ ان کی دعاؤں سے جو ہے وہ غافل ہوتے ہیں پکارنے سے. فرمایا گیا ومن اضل مما يدعو من دون الله, اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا کہ جو کہ اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو پکارے, مَن لا يستجیب له الى يوم القيامة, بڑی ایک کیٹاگوریکل بات ہے کہ جو کہ اللہ نے کی ہے کہ وہ پکار تو رہے ہیں لیکن جن کو پکارا جا رہا ہے وہ قیامت کے دن تک بھی ان کی دعائیں جو وہ قبول نہ کر سکیں. یعنی یہ کہ جن ہستیوں کو پکارا جا رہا ہے فرمایا گیا کہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ, وہ قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں گے. وہم عن دعائہم غافلون, بلکہ ان کی جو بھی پکارنا ہے بلکہ وہ ان کی پکار سے ہی جو ہے وہ غافل ہے. یعنی جن کو پکارا جا رہا ہے وہ غافل ہیں بالکل, کہ ان کو بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو کہ پکار رہے ہیں, ان سے کچھ مدد ہے کہ جو کہ مانگ رہے ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ, اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا, یہ روز محشر کا جو ہے وہ ذکر آ گیا کہ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا روز قیامت, کانوا لہم اعداء, تو جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ان کے دشمن ہوں گے. اب اندازہ کیجئے, آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی اولیاء اللہ ہیں کہ جن کے ہم چادریں چڑھاتے ہیں اور نظر و نیاز کرتے ہیں اور یہ تو بڑے ہمارے, ہم ان کے چہیتے ہیں اور یہ ہماری بخشش جو ہے وہ کرا لیں گے. اللہ تعالیٰ دیکھیے قرآن حکیم میں فرما رہا ہے کہ اس روز یہ ان کے جو ہے وہ دشمن ہوں گے کہ جن کو پکارا جا رہا ہے, وہ الٹا ان کے دشمن ہو جائیں گے. وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور یہ کہ وہ ان کی جو بھی عبادت تھی کہ جو کہ وہ مزاروں پر اور پیروں کے حوالے سے وہ کرتے تھے مرید, وہ ان کی عبادت سے جو ہے وہ انکار کر دیں گے کہ ہمیں ہماری کوئی عبادت نہیں ہوئی, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا مرنے کے بعد تو انسان کو کچھ نہیں پتا. تو بہرحال یہ کہ یہ کیفیت ہے کہ جو کہ سورہ احقاف میں ایسے معبودوں کو کہ جو کہ آج لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ بالکل جو ہے وہ غافل ہوں گے ان کی عبادت سے. اسی طرح سے سورہ اعراف کے آیت نمبر 194 میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ, اور بے شک کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, عباد نہ مثالوں کو, وہ بھی تمہاری طرح کے جو ہے وہ بندے تھے, وہ خدا تو نہیں تھے نا. یعنی یہ کہ ویسے بھی آپ نوٹ کیجئے, یہ تو قصے کہانیاں بڑی اولیاء اللہ کے حوالے سے وہ چل نکلی ہیں, ایسی قصے کہانیاں کے جس کو میں نے ابھی کہا کہ ان کو پڑھ کر ان کو پوجا تو جا سکتے, ان کی اتباع نہیں کی جا سکتی. حالانکہ جو نیک ہستیاں ہوتی ہیں وہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے وہ حجت ہے وہ بن جاتی ہیں ایک عام انسان پر, کہ بھائی یہ لوگ بھی تھے کہ جن کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا تھا, کہ جن کے ساتھ بھی بیوی بچے تھے, لیکن یہ کہ انہوں نے اللہ کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ کیا, آخرت کے لیے جو ہے وہ توشہ جو ہے وہ جمع کیا, وہ تو پھر عام انسانوں کے لیے حجت بن جاتا, لیکن یہ کہ لوگ ان کو پھر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, بھائی وہ بھی تم جیسے ہی جو ہے وہ انسان تھے, اللہ کے بندے تھے, یعنی یہ کہ تم نے جو ہے وہ ان کو خدا بنا دیا, ان سے جو ہے وہ مانگنا شروع کر دیا تم نے, وہ تو خود جو ہے وہ محتاج تھے. لہٰذا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عباد ان امثالوں کو, وہ تم ہی جیسے جو ہے وہ بندے ہیں. یعنی آج جس طرح سے مختلف ہستیوں کو پکارا جا رہا ہے ان کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. فدعوہم, اب ایک چیلنج ہے کہ جو کہ دیا گیا کہ بس اگر تمہیں پکا یقین ہے کہ وہ خدا ہے, تمہیں کچھ عطا کرنے والے ہیں, تو تم پکارو انہیں. فلیستجیبوا لکم, بس انہیں چاہیے کہ پھر وہ تمہاری بات کا جواب دیں. یعنی یہ کہ جب تم انہیں پکار رہے ہو تو انہیں بھی تو چاہیے نا کہ وہ تمہاری بات کا جواب دیں اور تمہاری بات سن کر جو ہے وہ کوئی ریپلائی کریں. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے میں اور وعدے میں جو ہے وہ سچے ہو کہ واقعتاً ان کے پاس جو ہے وہ کچھ اختیار ہے کہ جن کو ہم پوچھ رہے ہیں, تو پھر ان کو جواب دینا چاہیے تمہارے سوال کا. لیکن ایسا تو نہیں ہے, وہ اللہ ہی ہے کہ جو کہ تمہاری پکار کو جو ہے وہ سنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم میں یہ جو ہستیاں ہیں کہ جن کو پوجا جاتا ہے ان کی بے بسی اور لاچارگی کو بھی نمایاں کیا گیا بڑے واضح انداز, اور یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 13, اس میں دیکھیے ان ہستیوں کی جو بیچارگی ہے لاچارگی ہے اس کو وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ والذین تدعون من دونہ, اور وہ لوگ کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, ما یملکون من قطمیر, تو وہ تو کھجور کی گھٹی کے چھلکے پر بھی جو ہے وہ مالک نہیں. قطمیر اصل میں کہتے ہیں یہ جو کھجور ہے اس کی گٹلی کے اوپر جو ایک چھلکا ایک جو ہے وہ لیئر ہوتی ہے چھلکے کی, وہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو وہ ہستیاں ایسی ہیں کہ وہ کھجور کی گٹلی کا جو چھلکا ہے اس کو بنانے پر بھی قادر نہیں, اس پر بھی جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتی ہیں, اور تم جو ہے وہ ان سے پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہو. اسی طرح سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 197 میں ارشاد ہوا کہ والذین تدعون من دونہ, اور وہ لوگ کہ جن کو تم وہ ہستی ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, لا یستطیعون نصرکم, نہ تو وہ استطاعت رکھتے ہیں تمہاری مدد پر کہ وہ تمہاری کوئی مدد کر سکیں, ولا انفسہم ینصرون, اور نہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر جو ہے وہ کوئی مدد کر سکیں اپنی جانوں کے حساب سے. جس طرح سے وہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا نا ابراہیم علیہ السلام کا، قرآن حکیم میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جو بھی پورا ان کی جو بھی قوم تھی وہ بت تراش تھی بلکہ بت پرست تھی. لہٰذا یہ کہ وہ ایک بڑا بت خانہ تھا، اس میں جب قوم جو ہے وہ کسی میلے ٹھیلے میں بھاگ گئے تو بت خانے میں داخل ہوئے اور وہاں مختلف قسم کے چھوٹے بڑے بت تھے کہ جو کہ رکھے ہوئے تھے، تمام بتوں کو جو ہے وہ توڑا تھا اور یہ کہ صرف ایک بڑے بت کو جو ہے وہ سلامت رکھا، اور جس لاٹھی سے توڑا تھا بتوں کو وہ لاٹھی اس کے کندھے پہ لٹکا کے آ گیا. پورا ذکر جو ہے وہ قرآن میں آتا ہے. یہ کیوں کیا، ایک بت کو کیوں چھوڑا؟ تاکہ لوگ سوچنے پر مجبور ہوں. اور جب قوم واپس آئی ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ کام کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا کہ بھائی پوچھو اس سے، یہ بڑا بت ہے سلامت رکھا ہوا اور اس کے پاس آلہ قتل بھی ہے. یعنی یہ کہ بات تو سمجھ میں ہی آ رہی ہے کہ اسی نے سب کو توڑا ہے، لہٰذا پوچھو اس سے اگر تو یہ جواب دے سکے. اب قوم وہاں پر بھی جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہوئی، اپنے گریبانوں میں انہوں نے جھانکا کہ یہ تو ہماری جواب ہمارے سوال کا جواب تو نہیں دے سکتے. لہٰذا یہ کہ پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ کچھ بول نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اف لکم لما تعبدون من دون اللہ، پھر تف ہے تم پر کہ تم کس طرح سے ایسی ہستیوں کو پوج رہے ہو اللہ کے سوا کے، جو کہ نہ تمہاری پکار جو ہے وہ سن سکے، نہ تمہیں کوئی نفع و نقصان پہنچا سکے، نہ اپنا کوئی دفاع کر سکے. جس کے ساتھ ساتھ دیکھیے سورہ حج کی آیت نمبر 73 ہے کہ جو کہ شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس میں تو جو ان ہستیوں کی بے بسی ہے اس کو واضح کیا گیا ایک مثال کے ذریعے سے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ وہ ہستیاں کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو اس بات پر بھی قادر نہیں کہ وہ ایک مکھی اس کی تخلیق جو وہ کر سکیں. یہ بہت حقیر ہے نا، مکھی اس کی تخلیق وہ کر سکیں، وہ اس بات پر بھی قادر نہیں. ولا وجدم اولا، چاہے وہ سارے کے سارے معبود جو ہے وہ جمع ہو جائیں اس کام پر، وہ ایک مکھی کو بنانے پر سب کے سب جمع ہو جائیں، لیکن یہ کہ وہ اس ہستی کو یعنی اس مکھی کو وہ بنا نہیں سکیں گے. وہی یس لب ہوم زباب اشین، آپ دیکھیں آگے بات کیا کی جا رہی ہے کہ مکھی کی تخلیق تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات. اگر تو وہ مکھی ان کے حلوے مانڈو، اب یہ جو قریش مکہ تھے 360 بت عین توحید کے مرکز میں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، حلوے مانڈے آتے تھے سارے ان کی پٹوں میں جاتے تھے، بتوں کے سامنے لوگ رکھتے تھے. لہٰذا وہی مثال اللہ تعالی نے دی کہ یہ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے. یہ مکھی اگر ان کے جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں سے کوئی شے جو ہے وہ لے اڑے، لا یستنقذوہ من، تو وہ تو اس کو چھڑانے پر بھی جو ہے وہ قادر نہیں. ضعف الطالب والمظلوم، بہت ہی اہم بات ہے، بڑے اعلیٰ علمی سطح پر ایک بات ہے کہ جو کہ کی جا رہی ہے کہ ضعف الطالب والمظلوم، کتنا ہی کم تر ہے طالب بھی اور کتنا ہی کم تر ہے مطلوب بھی، یعنی کتنا ہی کم تر ہے کہ جس کو پکارا جا رہا ہے اور کتنا ہی گھٹیا ہے کہ جو کہ پکار رہا ہے اس ہستی کو. لہٰذا یہاں پر یہ ضعف الطالب والمطلوب کا مطلب اصل میں ہے، ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم بہت ہی ان کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، انہوں نے تشریح کی دو نقاط کی صورت میں اس ضعف الطالب والمطلوب کی، کہ دیکھیں انسان کے نانے کا حقدار وہی ہے کہ جس کا حیوانی تقاضوں سے بلند تر کوئی مقصد، کوئی مطلوب یا یہ کہ کوئی نزول ہے. یہ تو جانور ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی مطلوب نہیں ہوتا، جن کا کوئی مقصد کوئی نزب العین نہیں ہوتا. لہٰذا یہ کہ ایک مقصد کا تعین یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو کہ انسان کو اس دنیا میں مل جائے، کہ اپنا ٹارگیٹ جو ہے متعین کر لے کہ اس دنیا میں اسے کرنا کیا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے، اور پھر یہ کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس ایک طریقہ کار وہ سنت کے مطابق آ جائے، اللہ کے رسول کا طریقہ کار اسے پتہ چل جائے، یہ بہت بڑی نعمت. بہرحال یہ کہ کتنا ہی کمزور ہے کہ جو کہ پوجنے والا ہے اور کتنا ہی کمزور ذوف ہے کہ جس کو پوجا جا رہا ہے. لہٰذا اس میں پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ انسان کے لانے کا حقدار ہوئی ہے کہ جس کا کوئی مطلوب ہو، اور جتنا مطلوب اور مقصود جو ہے وہ اعلیٰ ہوگا اتنا ہی سیرت و کردار وہ اتنا ہی اسی اعتبار سے جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. یہی بات ہے کہ جو کہ وہ لکھتے ہیں دوسری کہ نزب العین یا مطلوب اگر پس ہوگا تو اس کے حصول کی صحیح اور جوہد کے نتیجے میں جو سیرت و کردار وجود میں آئے گا وہ بھی کیا ہوگا، پست ہوگا. اگر مطلوب جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہوگا مقصود، تو اسی اعتبار سے اس کی جو بھی حصول ہے اس کی صحیح جوہد میں ایک سیرت و کردار اسی اعلیٰ سطح پر ڈیولپمنٹ اس کی ہوگی. مثال کے طور پر اگر مطلوب انسان کا بن جائے مال، لہٰذا یہ کہ اب مال کو حاصل کرنے میں ہی انسان کی ساری صحیح اور جہد لگ رہی ہے. لہٰذا یہ کہ جو سیرت و کردار وجود میں آتی ہے آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا انسان ہے. یہ مال پرست انسان ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیس عبد الدینار عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے دھرم و دینار کا بندہ. اسی طرح سے جو نفس کی پرستی کر رہا ہے، پرستش کر رہا ہے، نفس اس کا مطلوب ہے. نفس کو مطلوب بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نفس چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، من چاہیے زندگی بسر کر رہا ہے، رب چاہیے زندگی کو چھوڑ کر. نفس چاہ رہا ہے تو صبح اٹھ کر جو ہے وہ فجر میں آ گئے، نماز پڑھ لی. نفس نے چاہا کہ 15 دن تک جو ہے وہ سوتے رہو آرام سے اور کوئی فجر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں پڑھی، سوتے رہے آرام، کوئی ماتھے پر بل نہیں پڑے کہ 15 دن تک جو ہے میری، مثال کے طور پر. اور یہ کہ بڑی طویل طویل نمازیں ہیں کہ جو کہ خاص طور پر جو 4 نمازیں پڑھتے ہیں ان کی فجر کی نمازیں گول ہو رہی ہوتی، تو کوئی ماتھے پر بل نہیں پڑتا. بس ٹھیک ہے، نکل رہی تو نکل رہی. لہٰذا یہ من چاہے زندگی ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہ رہا ہے کہ اس نفس کو کنٹرول کر کے انسان جو ہے وہ اللہ کی پکار پر لبیک کہے. الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ ہیں کہ جو کہ فجر کی اذان میں ایڈ کیے گئے خاص طور. یہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، لیکن ہم سو رہے ہوتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ اس کے حوالے سے حساس معاملہ نہیں ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں نکالے. تو بہرحال یہ کہ یہ چیز ہے کہ انسان جیسا اپنا مقصد رکھے گا اس کے حصول کے لیے، ویسے ہی پھر سیرت و کردار ہے کہ جو کہ وجود میں آتا ہے. نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو پھر وہ سورہ فرقان میں جس طرح سے فرمایا گیا، ارائیتا من اتخذ الہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. نفس کو الہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو نفس چاہ رہا ہے بس وہ بات مان رہا ہے. نفس کہہ رہا ہے کہ میرا پیٹ، یہ پیٹ ہے یہ بھرا ہوا ہونا چاہیے، چاہے حلال سے ہو چاہے حرام سے ہو، بھرا ہوا ہونا چاہیے. اب انسان جو ہے وہ حرام میں منہ مار رہا ہے. جنسی جذبات ہیں انسان کے اندر، وہ چاہ رہے ہیں کہ بس جیسا بھی ہو، کہیں سے بھی ہو، یہ جنسی جذبے کی تسکین ہونی چاہیے. لہٰذا وہ اب حرام ذرائع سے جو ہے وہ جنسی جذبے کی تسکین کر رہا ہے نکاح کے بجائے. تو یہ اصل میں ہے کہ جو کہ نفس پرستی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. لہٰذا آج ہم نے جو شرک پہ دعا ہے اس کی جو بھی خباثت ہے وہ سمجھی ہے کہ یہ شرک پہ دعا کیا ہے اصل میں، کہ اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن اللہ کے سوا انسان جو ہے وہ دوسری ہستیوں سے جو ہے وہ مانگ رہا ہو، انہیں کو جو ہے وہ خدا بنا دے اللہ تعالیٰ. یا یہ کہ جس طرح سے آج بھی وہ مثالیں جو ہے وہ چسپا کی جاتی ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ بہت اوپر ہے، بہت اعلیٰ ہے. آج دنیا میں جس طرح سے ایک ایم ڈی ہے اس تک اپروچ وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی. مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملنے کے لیے سیکرٹری یا اس کے پی اے سے جو ہے وہ پہلے ملنا پڑتا ہے اور پھر جو ہے وہ ایم ڈی تک جو ہے وہ انسان پہنچتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے اللہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے. اس تک پہنچنے کے لیے یہ کچھ اولیاء اللہ ہیں کہ جو کہ اللہ نے متعین کر دیے ہیں، یہ پیر ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ بات ہے کہ جو کہ پہنچے گی تمہاری. لہٰذا یہ کہ یہ مذہبی پیشوا ہر زمانے میں رہے، یہ پیر، پروہت، پنڈت، پجاری، یہ ہر زمانے میں رہے ہیں اور یہ لوگوں کے کان بھرتے رہے کہ تمہاری باتیں جو ہے تم بڑے گناہگار ہو، اللہ تعالیٰ تک تمہاری دعائیں نہیں پہنچ رہی، تمہاری پکار نہیں پہنچ رہی، تم ان ہستیوں کو جو ہے وہ ان ہستیوں کے ذریعے سے مانگو گے تو پہنچے گی. جب اقبال نے کہا تھا کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. یہ پیر پروہت یہ کیا ہے، یہ پیچھ میں بیٹھے ہوئے اور نذرانوں کے ذریعے سے اپنے پیٹ جو ہے وہ بھر رہے ہیں اور یہ کہ لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنا رہے ہیں. لہٰذا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان جو بھی ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا فہم ہمیں عطا فرمائے، ان کی حقیقت ہمیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہمیں مانگنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، وہی دعاؤں کو سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہدایات ہمارے سامنے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین.